الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں بات عرض کی جا رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کس طرح نکاح فرمائے ہیں اور حضرت صفیہ ابن بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا. چونکہ قرآن کریم میں اس بات کا حکم آیا ہے کہ بے نکاحی عورتوں کا نکاح کرایا کرو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ان میں سب کی سب بیوائیں تھیں سوائے حضرت عائشہ کے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے اس حکم پر اس طریقے سے عمل فرمایا. تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاحوں کا کہیں ذکر آئے گا تو خود بخود اس بات کا ذکر آئے گا کہ آپ کی جو اکثر بیویاں تھیں ازواج مطہرات تھیں وہ بیوائیں تھیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا. یہ جب خیبر کے موقع پر یہ باندی بن کر آئیں, قیدیوں میں یہ بھی شامل تھی, اسی دوران حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ قلبی, حضرت دحیہ قلبی جن کی شکل و صورت میں اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے, یہ وہ صحابی ہیں دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ, اکثر ان کی شکل و صورت میں آ کر وحی پہنچاتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا یہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایک باندی کی ضرورت ہے, بہت سی باندیاں آئی ہوئی ہیں خیبر کے موقع پر, آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو لے لو. تو چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے خوبصورت تھی, ظاہر ہے سردار کی بیٹی تھی, بنو نذیر اور بنو قریظہ جو یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے جن سے جنگ ہوئی تھی خیبر کی, ان قبیلوں کا سردار تھا حیی ابن اخطب, اس کی یہ بیٹی تھی. حیی ابن اخطب بھی مارا گیا, ان کا باپ بھی اور ان کا بھائی بھی مارا گیا, ان کا خاوند بھی مارا گیا جس سے چند دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت دلہن ہی تھیں کہ جنگ پیش آئی خیبر کی اور ان کا شوہر مارا گیا اور یہ باندی بن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا کہ مجھے باندی کی ضرورت ہے آپ عطا فرما دیں, آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ لو پسند کر لو. انہوں نے, ان کی نظر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی, لہذا ان کو منتخب کر لیا. کسی نے آ کر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے دحیہ کو, وہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا, وہ تو سردار کی بیٹی ہے, سردار کی بیٹی تو سردار کے مناسب ہونی چاہیے, لہذا اس سے تو آپ شادی فرمائیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو بلایا اور حضرت دحیہ کو بھی بلایا, ان سے فرمایا کہ جاؤ تم کوئی اور باندھی منتخب کر لو, ان کو مجھے دے دو, میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اس طرح سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. اور جب نکاح ہو گیا تو صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ باندی ہیں یا ام المومنین ہیں, باندی ہیں یا ام المومنین ہیں. اس پر صحابہ نے آپس میں یہ کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, باندیوں کے لیے تو چہرے کا پردہ نہیں ہے شریعت میں, لہذا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پردہ نہ کرایا تو یہ باندھی ہیں, اور اگر پردہ کرایا تو یہ ام المومنین ہیں. بس اسی سے سمجھ میں آ جائے گی بات. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوتے, پہلی دفعہ سوار ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر, تو اونٹ کے قریب بیٹھ گئے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا اونٹ کے قریب بیٹھ کر اپنے گھٹنے کو کھڑا کر دیا, اس گھٹنے پر پاؤں رکھ کے وہ اونٹ پہ بیٹھی سوار ہوئی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے پیچھے کوہان کی طرف چادر بچھا کر ان کے لیے نرم جگہ بنائی بیٹھنے کے لیے, اور جب یہ سوار ہوئی تو آپ نے چادر تان کر کپڑے کی چادر اس کو تان دیا تاکہ پردہ ہو جائے. اس پر صحابہ یہ سمجھ گئے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی نہیں ہے, اب یہ ام المومنین بن گئی ہیں. اور یہ خود فرماتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ میرے بھائی کو قتل کیا تھا اور چند دن پہلے ہونے والی شادی میرے خاوند کو قتل کیا اور میرے باپ کو قتل کیا, تو میرے دل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بہت بغض تھا, لیکن شادی کے بعد جب خلوت ہوئی تو آپ نے بتایا, فرمایا تمہارے باپ نے میرے خلاف عربوں کو جمع کیا, عرب قبائل کو جمع کیا, میرے خلاف یہ سازش کی, میرے خلاف یہ سازش کی, بتاؤ میں کیا کر سکتا تھا, تمہارے بھائی میرے خلاف لڑا, تمہارا شوہر میرے خلاف لڑا, میں کیا کر سکتا تھا. اور یہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتاتے رہے, وضاحت فرماتے رہے, وضاحت فرماتے رہے, یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو میرے دل میں بغض تھا وہ سب کا سب صاف ہو گیا, سب نکل گیا. لیکن پھر بھی شادی کی پہلی رات میں جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خیمے کے باہر پایا اور ان کے پاس تلوار بھی تھی. انہوں نے فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں اس لیے میں نے ساری رات آپ کے خیمے کے باہر گزاری کہ آپ نے اس عورت کے بھائی کو قتل کیا ہے, شوہر کو قتل کروایا ہے, باپ کو قتل کروایا ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ عورت آپ کو نقصان پہنچائے, اور ہے بھی مذہب کے اعتبار سے تو یہودی تھی پہلے, بعد میں اسلام قبول کیا. آپ وضاحت فرماتے رہے یہاں تک کہ ان کا پورا ذہن صاف ہو گیا, دل سے بغض نکل گیا, وہ اسلام میں داخل ہوئی. لیکن پھر بھی احتیاطاً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات آپ کے خیمے کے باہر گزاری کہ کہیں یہ نقصان پہنچائیں تو میں دفاع کے لیے حاضر رہوں. یہ صحابہ کی محبت تھی, حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا تھا, کسی سے نہیں فرمایا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی, اس لیے ساری رات اپنے آرام کو قربان کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دیتے رہے. تو یہ وہ سیدھی سادی سی شادی تھی جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی, سفر کے دوران یہ شادی ہوئی, اور خیبر سے واپسی پر, خیبر سے مدینہ منورہ آتے تک جہاں جہاں آپ کو اترنا پڑا تو ظاہر ہے حضرت صفیہ بھی اترتی تھیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنے گھٹنے کو کھڑا کر دیتے تھے جس پر وہ پاؤں رکھ کے بیٹھتی تھیں, یہ ان کا اعزاز و اکرام تھا. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے اس قدر اکرام فرمایا آپ نے اپنی بیوی کا. اللہ, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں, اور یہ قیدی بن کر آئی تھیں غزوہ بنو المطلق کے بعد. غزوہ بنو المطلق کے سردار کی بیٹی تھی، حارث ابن زرار کی بیٹی تھی، لہذا سردار کی بیٹی ہونے کی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. یہ آئی تھیں قیدی بن کر، باندی بن کر حارث ابن قیس کی قید، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید میں آ گئیں، ان کے حصے میں آئیں. اور چونکہ سردار کی بیٹی تھی اس لیے پیسے کا ادا کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. انہوں نے اپنے آقا سے یعنی حارث ابن زید قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو. وہ اس پر راضی ہو گئے. اس کو شریعت میں کتابت کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ حکم ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. یہ قرآن کریم میں کتابت کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہارے کوئی غلام ہیں یا باندیاں ہوں، وہ تمہیں کچھ پیسے ادا کرنا چاہیں، پیسے ادا کر کے وہ چھوٹنا چاہیں، تمہاری غلامی سے نکلنا چاہیں، تو ترغیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی ان کو پیسے لے کے آزاد کر دیا کرو. اور یہ جو پیسے ہیں یہ بدلے کتابت کہلاتے ہیں، بدلے کتابت، اور اس غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے جو کتابت کر لے کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں پیسے دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دینا. تو آقا پیسے لے کر آزاد کر دیتا تھا، لہذا انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت کر لی حضرت حارث ابن قیس کے ساتھ. کتابت تو کر لی، پیسے ادا کرنے تھے، سرے دست پیسے ہاتھ میں نہیں تھے چونکہ باندی اور قیدی بن کر آئی تھی، لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آ کر اپنا تعارف کرایا کہ میں بنو المطلق کے سردار کی بیٹی ہوں، مجھ پر جو حالت گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی پہلے میں شہزادی تھی، اب قیدی ہوں، باندھی ہوں، اور میں نے کتابت کر رکھی ہے، مجھے بدلے کتابت میں پیسے ادا کرنے، میں آپ سے کچھ قرض لینے آئی ہوں، آپ مجھے قرض کے طور پر پیسے دے دیجئے، میں بعد میں ادا کر دوں گی. آپ نے فرمایا تم اس سے بہتر پر راضی ہو جاؤ گی؟ انہوں نے عرض کیا اس سے بہتر صورت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے پیسے میں ادا کرتا ہوں اور نکاح میں تم سے کر لیتا ہوں. اس پر وہ فوراً راضی ہو گئی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تعمل راضی ہوئی، لہذا یہ اس طرح سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چونکہ یہ بنو المطلق کے سردار کی بیٹی تھی، بنو المطلق والوں سے جنگ ہوئی تھی، تو بہت سارے قیدی آئے تھے، بنو المطلق کے ہی سارے قیدی تھے. جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ ہمارے آقا نے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا ہے ہمارے سردار کی، بنو المطلق کے سردار کی بیٹی سے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اب وہ امیر ام المومنین بن گئی ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ بنو المطلق والے جو قیدی ہیں یہ تو اب ہمارے سسرالی بن گئے، حضور کے سسرالی بن گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا تعلق اب سسرال کا ہو گیا. لہذا یہ سوچ کر انہوں نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی صحابہ کی، حالانکہ شریعت نے اختیار دیا تھا، چاہتے رکھ لیتے، کوئی حکم نہیں تھا، اختیار تھا ان کو، لیکن صرف محبت. یہ محبت عجیب چیز ہے، محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو، اے ناداں رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. لہذا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بنو المطلق کے سردار کی بیٹی سے حضور نے نکاح فرما لیا ہے، بنو المطلق والے حضور کے سسرالی ہو گئے، حضور کے سسرالیوں کو ہم غلام بنا کے رکھیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، لہذا آزاد کر دیا. اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کروا دیجئے، آپ صحابہ کو حکم دیجئے کہ وہ آزاد کر دیں، میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، انہوں نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی۔ اور مجھے تو پتہ ہی اس وقت چلا جب میری چچا زاد بہن میرے پاس ہنسی ہوئی آئی کہ میں آزاد ہو گئی ہوں، اور حضور کے صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا یہ سوچ کر کہ بنو المطلق والے اب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسرالی ہو گئے۔ تو چچا زاد بہن کے آنے پر اور اطلاع دینے پر مجھے پتہ چلا، اور بلا تعامل کیوں راضی ہوئی؟ دروازے پر کھڑے کھڑے ہی نکاح کا معاملہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئی ہیں کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں قرض تمہارا ادا کرتا ہوں، میں تم سے شادی کر لیتا ہوں، تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں راضی ہوں۔ یہ کیسے ہوا؟ تو یہ خود فرماتی ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ بنو المطلق کے لیے تشریف لانے والے تھے تو اس سے تین رات پہلے میں نے خواب دیکھا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ خواب کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اور خواب یہ تھا کہ فرمایا میں نے دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور بنو المطلق تک آ گیا، ہمارے قبیلے کے علاقے تک آ گیا وہ چاند چلتا ہوا، اور پھر آ کر میری گود میں گر گیا۔ تو یہ فرماتی ہے میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ میرا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگا، یہ خواب دیکھ کر۔ عرب لوگ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، لہذا فرماتی ہے میں اسی وقت سمجھ گئی تھی، اور فرمایا جب میں قیدی بن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، قیدی ہو گئی، باندھی ہو گئی، تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اب تو میری شادی حضور سے ہونے والی ہے، اور وہ جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ اس کی گواہی ہے، وہ دلیل ہے اس بات کی۔ لہذا جیسے ہی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں اور اس کے بدلے تم مجھ سے شادی کر لو، تو یہ فوراً راضی ہو گئے۔ تو یہ سیدھا سادہ سا نکاح ہے جس میں نہ شامیانے لگے، نہ دیگیں چڑھی، اور نہ وہ تکلفات ہوئے جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ نہ مہندی، نہ مائیوں، اور نہ پیسوں کا لینا اور دینا، یہ سب تو ہماری خرافات ہیں جو ہم نے ایجاد کر لی ہیں، اور خود اب اس کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں بری طریقے سے۔ شادی آ رہی ہے، اب اس کو پیسے دینے ہیں اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، انہوں نے ہمارے یہاں اتنے دیے تھے، اب ہم ان کو اتنے ہی دیں یا اس سے زیادہ دیں؟ اگر کم دیے تو ہماری بے عزتی ہے، ناک کٹ جائے گی۔ اور رات گئے تک شادیاں ہو رہی ہیں، رات گئے تک، یعنی دو دو تین تین بج جاتے ہیں، لوگوں کی فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے نمازی جو فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں ان کی بھی ناغہ ہو جاتی ہے رات کو دیر تک شادی میں شرکت کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے، میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسی شادیوں میں شرکت ناجائز ہے۔ اگر فجر کی نماز خطرے میں پڑ رہی ہے اور اللہ ناراض ہو رہا ہے ایسی شادی کی وجہ سے، تو مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، مخلوق ناراض ہو جائے ہوتی رہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، عقلی دلیل سنیے، عقلی دلیل سن لیجئے، اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے الحمدللہ، چھوٹی طاقت کو خوش کرنے کے لیے بڑی طاقت کو کوئی ناراض کرتا ہے؟ کہ چھوٹی طاقت کو خوش کر لیا مگر بڑی طاقت ناراض ہو گئی۔ تو یہ جتنی مخلوق ہے یہ سب چھوٹی طاقت ہے، سب مل کر بھی چھوٹی طاقت ہے، اور اللہ بڑی طاقت ہے۔ کسی کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ چھوٹی طاقت سے بنا کے رکھو اور چھوٹی طاقت سے بنا کر رکھنے کے لیے بڑی طاقت سے بگاڑ کے رکھ لو۔ اور یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں تو عرض کرتا ہوں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک حکم بھی ٹوٹ رہا ہو، کوئی ایک حکم، وہاں پر جانا جائز نہیں۔ اچھا چلیے اور سن لیجیے, میں کس طرح سے سمجھاؤں, اگر باہر گولیاں چل رہی ہوں, پتھراؤ بھی ہو, وہ گولیاں نہ چل رہی ہوں, چلیے پتھراؤ ہو رہا ہو یا ہنگامہ فساد ہو رہا ہو, جھگڑا ہو رہا ہو, وہاں کوئی جانا پسند کرتا ہے یا اپنے بچے کو بھیجنا پسند کرے گا یا گھر میں قید ہو کر رہنا اس کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت باہر جانے کے, جبکہ باہر گولیاں چل رہی ہوں یا پتھراؤ ہو رہا ہو. تو جہاں اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں وہاں شیطان کی گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں پتھراؤ ہو رہا ہے. جب آپ پتھراؤ میں جانا پسند نہیں کرتے اور جہاں گولیاں چل رہی ہوں وہاں سے آپ بچ کے گزرنا پسند کرتے ہیں, بلکہ گھر میں قید رہنا ہی پسند ہے, تو جہاں اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں وہاں شیطان کی گولیاں چل رہی ہوتی ہیں, شیطانی پتھراؤ ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب برس رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا غضب برس رہا ہوتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے تھے جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا, ایک مرتبہ جہاز میں سفر کے دوران حضرت کا رنگ متغیر ہو گیا چہرے کا, تو جو برابر میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ فرمایا بھائی یہ آگے یہ آدمی بیٹھا بھائی شراب پی رہا ہے, شراب, مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جہاز ہی نیچے نہ گر جائے, اللہ کا غضب جوش میں نہ آ جائے, یہ جہاز ہی نیچے چلا جائے, اس لیے میں ڈر رہا ہوں, کیونکہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ صبح کا معمول یہ تھا کہ چہل قدمی کے لیے تشریف لے جاتے تھے, پانچ پارے پڑھتے تھے, کیونکہ حضرت کو حافظہ بہت قوی تھا, پختہ قرآن یاد تھا, پانچ پارے پڑھتے تھے, چہل قدمی کرتے تھے اور تدبر کرتے تھے قرآن میں, ایسے نہیں پڑھتے تھے, تدبر کرتے ہوئے جو نقطہ ذہن میں آیا فوراً لکھ لیتے تھے, کاغذ قلم ساتھ ہوتا تھا. تو فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے میں جنگل میں کیوں جاتا ہوں یہ چہل قدمی کے لیے, چہل قدمی کے لیے جنگل میں اس لیے جاتا ہوں کہ جنگل میں آبادی نہیں ہے اور جہاں آبادی نہ ہو وہاں گناہ نہیں ہوتے, گناہ تو وہاں ہوں گے جہاں لوگ آباد ہوں, وہ گناہ کریں گے تو گناہ ہوں گے نا. فرمایا جنگل میں اس لیے جاتا ہوں قرآن پڑھنے کے لیے اور چہل قدمی کے لیے کہ وہاں جنگل میں آبادی نہیں, اور جب آبادی نہیں تو گناہ نہیں, اور جب گناہ نہیں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت برس رہی ہے, اس لیے میں اللہ کی رحمت سے نہاتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, تدبر بھی کرتا ہوں. جہاں آبادی نہیں وہاں گناہ نہیں, اور جہاں گناہ نہیں وہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے, گناہ جب گناہ ہوں گے تو غضب برسے گا. تو ایسی شادیوں میں شرکت اپنے دین اور ایمان کو برباد کرنا ہے. رشتہ داروں کو سمجھائیں, اور طریقہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ دلا دلانا ہو پہلے سے آپ کچھ دے دیجئے, ہدیہ دے دیجئے, دو تین دن پہلے شادی سے ہو کر آ جائیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں مووی بنے گی, گانے چلیں گے, عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوگا, تو جائز ہی نہیں ہے ایسی شادیوں میں شرکت, اللہ کے یہاں معاوضہ ہوگا. لہذا چند روز پہلے مل کر آ جائیں, جو دینا دلانا ہو وہ بھی دے دیجئے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چونکہ ان کو اپنے پیسے بچانے تھے اس لیے یہ شریعت کا تو یہ سہارا لے رہے ہیں, خالی ان کو تو اپنے پیسے بچانے ہیں, تو لہذا کچھ دے بھی دیجئے, ہدیہ بھی دے دیجئے, اور یوں کہہ دیجئے چونکہ خطرہ اسی بات کا ہے کہ یہاں اللہ کے احکامات ٹوٹیں گے اس لیے ہم نہیں آ سکتے, صاف کہہ دیں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے بس یہ تو وہی بات ہے کہ سب کچھ کرتے رہو, ہمارا اللہ بڑا غفار ہے, بڑا غفار ہے, اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں ایک صفت پر تو اتنا یقین ہے, اللہ کی مغفرت کی صفت پر اتنا یقین ہے, تو رزاق بھی تو ہے اللہ تعالیٰ, آپ دفتر مت جائیے بیٹھ جائیے, دکان مت جائیے بیٹھیے, تالے لگائیے دکان کو, کوئی پوچھے کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو, دکان کیوں نہیں جاتے, دفتر کیوں نہیں جاتے, کہ بھائی اللہ بڑا رزاق ہے, اللہ بڑا رزاق ہے, ماں یہ نہیں ہے, ایک صفت پر اتنا یقین دوسری صفت پہ یقین ہی نہیں ہے, یہ اس کو ایمان تھوڑی کہتے ہیں. ایمان تو اس وقت کامل ہوتا ہے جب اللہ کی ساری صفات پہ مکمل یقین ہو, برابر یقین ہو ساری صفات پر, یہ کیسا ایمان ہے. تو بھائی ایک صفت پر یہ یقین ہے اللہ بڑا غفار ہے، بس گناہ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ، اور رزاقیت کی صفت پہ نہیں، ماں نہیں، ماں بھائی دکان جانا ضروری ہے، کیسے ہمارا گزارا ہوگا، روٹی پانی کیسے ہمیں ملے گا، تو بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، سمجھائیے رشتہ داروں کو، سمجھانے سے وہ سمجھیں گے انشاءاللہ، یہ مسلمان ہے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی ہے، جب ایک حق بات سمجھائی جائے گی سمجھیں گے انشاءاللہ، دعا کیجئے، لیکن اس طرح ان کے ساتھ شریک ہونا یہ ان کا ساتھ دینا ہے غلط کاموں میں۔ اور یہاں کی بے عزتی کا خیال ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی شادی میں نہیں جائیں گے تو، اور وہاں جو بے عزتی ہوگی جہاں سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے انبیاء، سارے اولیاء اللہ، سارے صحابہ، سارے حفاظ، سارے علماء، فقہا، محدثین، سب کے سامنے بے عزتی ہوگی، اس بے عزتی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جن سے انتہائی سادگی سے نکاح فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عمرۃ القضاء کے موقع پر، جب ایک سال میں قریش والوں نے روک دیا آپ کو کہ آپ واپس جائیے، صلح حدیبیہ ہوئی، واپس جائیے، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں، جس سال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے اگلے سال پھر تشریف لائے، تو اپنے سے آگے آپ نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بیوہ تھی، نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو سگی بہن تھی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی جو حضور کے چچا تھے، اس وجہ سے انہوں نے جب یہ پیغام پہنچا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے فوراً اپنے دیور کو یعنی حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے نکاح کے ذمہ دار ہو، تم چاہو تو میرا نکاح کر دو اگر بہتر سمجھتے ہو، لہذا حضرت عباس ابن عبد المطلب جو چچا تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نکاح کر دیا، اس طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی، اور یہ وہی ام المومنین ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جو حضور کے سگے چچا زاد بھائی تھے ان کی خالہ ہو گئی، تو یہ اپنی خالہ کے یہاں رہنے جایا کرتے تھے، آج کل بھی بچے جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی خالاؤں کے ہاں اور اپنی نانی کے ہاں، لیکن ان کا جو جانا تھا وہ الگ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کی عمر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف 13 سال تھی، صرف 13 سال، اور 1000 سے زیادہ روایات ان سے منقول ہیں، ایک بچے سے 1000 سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں، تو یہ فرماتے ہیں میں جاتا ہی اس لیے تھا اپنی خالہ کے یہاں، جب میری خالہ کے یہاں باری ہوتی تھی رات گزارنے کی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کی راتیں کیسی ہوتی ہیں، کیونکہ حضور کو تو صحابہ مسجد نبوی میں دیکھ لیتے تھے، راستوں میں دیکھ لیتے تھے، حضور کی گھر کی زندگی تو چند لوگوں کو پتا تھی، تو یہ اس لیے دیکھنے جاتے تھے، حضور ان کے خالو بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، اور صحابیت کا بھی رشتہ تھا، یہ جا کر دیکھا کرتے تھے، تو یہ شادی ہو گئی، تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چل کر مقام صرف پر جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام فرمائے ہوئے تھے وہاں حاضر ہو گئیں، اور وہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ قریش کا نمائندہ آیا، اس نے کہا 3 دن ہونے والے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چونکہ ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم 3 دن رکیں گے، تو حضور نے ان کے سامنے ایک تجویز یہ رکھی کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ میں چونکہ میں نے میمونہ سے نکاح کیا ہے لہذا میں ولیمہ یہیں کر لوں، تم بھی میرے ولیمے میں شریک ہو، یعنی مشرکین کو بھی دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ کے ولیمے سے کوئی مطلب نہیں، آپ تشریف لے جائیے، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا اس لیے آپ وہاں سے تشریف لے گئے. اور یہ عجیب بات ہے کہ مقام صرف میں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلوت فرمائی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, بعد میں اسی مقام پر ان کا انتقال ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ سیدھی سادی سی شادی تھی جس میں کچھ کھلایا پلایا نہیں گیا, ولیمے میں کچھ کھجوریں کھلا دی گئیں بس یہی ولیمہ ہوتا تھا, یا کچھ اور زیادہ اچھا ہو گیا تو کچھ گوشت کھلا دیا گیا روٹی کھلا دی گئی, اور ورنہ سادگی سے ولیمہ. اور بہت سے ولیمے ایسے ہوئے جن میں کھجور گھی اور آٹا ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایک حلوہ سا بنا دیا گیا وہ کھلا دیا گیا. وہ تکلفات اور انواع و اقسام کے کھانے جو بعد میں ضائع ہی ہوتے ہیں, پوری طرح کھائے بھی نہیں جاتے, اس کو بلی اور کتے ہی کھاتے ہیں, اس کی بے قدری ہوتی ہے, پھینک دیا جاتا ہے ان کو. یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں آج کل مہنگی ہیں, جب ان کی قدر تھی جب برکت تھی, اب یہ چیزیں چونکہ ناقدری ہوئی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جن رسوم و رواج میں ہم جکڑ چکے ہیں بری طرح سے, اور اتنا کہ نکلنا بھی چاہیں تو شاید بہت مشکل ہو, اللہ تعالی ہمت عطا فرمائے ان سے نکلنے کی. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, یہ ذکر آ ہی گیا, فجر کی نماز لوگوں کی ضائع ہوتی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سوتے وقت مصلی یعنی جائے نماز اپنے سرانے رکھتے تھے. اس کی ایک وجہ اللہ نے یہ ذہن دل میں ڈالی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندگی کے انتہائی اعلیٰ مقام پر فائز تھے, بندگی کے انتہائی اعلیٰ مقام پر آپ فائز تھے, اور وہ مقام کسی کو نصیب نہیں ہو سکا بندگی کا جس پر آپ فائز ہوئے. تو آپ اپنے مصلے کو اپنے سرانے رکھ کر سویا کرتے تھے تہجد کے لیے. تو گویا بندگی کے طور پر اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ دیکھیے میں آپ کا بندہ ہوں, میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں, اور تہجد پڑھنے کے لیے میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا, اور مصلہ بھی اپنے سرانے رکھ لیا, اب تو آپ مجھے تہجد کی توفیق دے دیجئے. یہ گویا دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو بھائی ہم تہجد کے لیے نہ صحیح, میں تو کہتا ہوں فرض تہجد فرض نہیں ہے, فجر کی نماز تو فرض ہے, اس کے لیے رکھ رہے ہیں ہم مصلی اپنے سرانے, شاید اللہ کو اسی پہ رحم آ جائے. یہ بندگی کا مقام ہے, یہ بندگی کی ادا ہے, ادائے بندگی ہے. لہذا سرانے رکھیے, سنتیں پڑھ کر گھر سے جانا سنت ہے, فجر کی سنتیں گھر سے پڑھ کے جانا سنت ہے, لہذا فجر کی سنتیں گھر پہ پڑھیے پھر مسجد تشریف لے جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کے جو لواحقین ہیں جو اقربا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. کراچی کا اجتماع بھی ہو رہا ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے جن کے پاس بھی وقت ہو بلکہ وقت نکالیے اور وہاں شرکت کو اپنی سعادت سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت انتہائی نگہداشت کے میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے. جس میں بیمار ہیں سب کو نیک اعمال کے لیے شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے. اجتماع کو کامیاب فرما دیجیے, اللہ سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے, ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے, ہر خیر اس اجتماع سے پھیلا دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین.